الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود چل پڑو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1439 ہجری کے ماہ رمضان مبارک کا آج 19واں روزہ بعد نماز عصر عالم مدنی مرکز فضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں کثیر عاشقان رمضان جمع، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
برکاتہ. میں غلام خلیل عطاری عرض کر رہا ہوں، میرا تعلق پنجاب کے شہر خوشاب سے ہے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے، جس طرح کھانا کھاتے ہوئے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے اور درمیان میں یاد آئے تو بسم اللہ ہی اولہ و آخرہ پڑھا جاتا ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول گیا اور درمیان میں یاد آیا تو کیا اب بسم اللہ یا بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ سکتا ہے اور اس سے سنت ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دے.
نر الفائق در مختار اور حز السمی شرح حسن حسین وغیرہ میں ہے، وضو کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے. اگر کوئی شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا اور درمیان میں یاد آیا تو اب اس کا تدارک نہیں ہو سکتا، اور بسم اللہ پڑھ لے تو بھی سنت ادا نہیں ہوگی. کھانے کا معاملہ اس سے جدا ہے، چنانچہ کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تو درمیان میں یاد آنے پر بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھنے سے سنت ادا ہو جائے گی. دونوں میں فرق یہ ہے کہ وضو سارے کا سارا ایک عمل شمار کیا جاتا ہے، جبکہ پورا کھانا ایک عمل شمار نہیں کیا جاتا، بلکہ ہر لقمہ علیحدہ سے انہیں جدا جدا ایک پورا فعل ہے، کام ہے. لہذا درمیان میں بسم اللہ پڑھنے کی صورت میں باقی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی سنت ادا ہو جائے گی، تاہم وضو کے درمیان یاد آنے کی صورت میں بسم اللہ پڑھ لینا مستحب ہے تاکہ وضو بسم اللہ سے خالی نہ جائے. اللہ کا نام لیں گے وضو سے پہلے تو سنت ادا ہو جائے گی. بسم اللہ کے ذریعے اللہ کا نام لیں گے بسم اللہ کی ترکیب کے مطابق تو یہ مستحب ہے. تو بہرحال وضو سے پہلے اللہ کا نام لینا سنت ہے، بھول گئے تو اس کا مسئلہ ابھی آپ نے سنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر سنت کے آفیشیل فیس بک پیج پر سوال ہے، یہ وسیم ارشاد کر کے ہیں، کہتے کہ امیر سنت سے سوال یہ ہے کہ عموماً زیور عورت کے نام پر ہوتا ہے، تو کیا اس کی زکوٰۃ ادا کرنا بھی عورت پر فرض ہے؟ اور اگر اس کا شوہر پیسے نہ دے تو کیا عورت پر بھی گناہ ہوگا؟
جو جہیز میں زیور ملتا ہے کیا مالک بنا دیا جاتا ہے اس کو؟
اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو ماں باپ کی طرف سے ملتا ہے، عمومی طور پہ وہ مالک ہی بنا دیا جاتا ہے، اور دوسرا سسرال کی طرف سے ملتا ہے، منہ دکھائی بری وغیرہ کی جو مختلف صورتیں ہوتی ہیں اس میں دیا جاتا ہے۔ اس کے اندر دو صورتیں ہوتی ہیں، رواج کے اوپر ہوتا ہے۔ بعض خاندانوں کا رواج یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت کی ملک ہوتا ہے، اب چاہے وہ کچھ بھی ہو جائے، اگر شوہر کا انتقال بھی ہو گیا تو بھی وہ بیوی ہی کا رہتا ہے، اللہ نہ کرے گھر ٹوٹ گیا تو بھی بیوی ہی کا رہتا ہے، ہر صورت میں وہ بیوی ہی کا ہے، وہ اس کی ملک ہو جاتا ہے۔ اور دوسری صورت رواج کی ہوتی ہے کہ وہ صرف اس کو پہننے کے لیے دیا جاتا ہے، اگر کسی طرح کا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر واپسی خاندان کو دے دیا جاتا ہے، یعنی شوہر کو مل جاتا ہے یا جس نے دیا تھا، ساس نے دیا تھا، سسر نے دیا تھا، تو وہ ان کو واپسی دے دیا جاتا ہے۔ تو خاندان کے رواج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو جہاں ایسا ہوگا کہ بیوی کی ملک ہو گیا ہے تو اس اعتبار سے تو جو زکوٰۃ ہوگی وہ بیوی کے اوپر آئے گی، اور جہاں ایسا نہیں ہے تو پھر اس صورت میں زکوٰۃ جس نے دیا ہے اسی کی ہوگی۔ اس میں بہتر یہی ہے کہ وہ معلوم کر لے کہ اس کی ملک ہے یا نہیں ہے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
وجاہت اتاری ہیں، یہ بھی آپ سے ایک سوال کر رہے ہیں۔ وسیم ارشاد بھائی، آپ کے سوال کا جواب ابھی ہو چکا ہے، اب وجاہت اتاری جو سوال کر رہے وہ یہ ہے کہ تراویح کی دوسری رکعت میں التحیات کے بعد کیا پڑھیں؟
درود شریف، اس میں بہار شریعت جلد اول یعنی کہ ولیوم 1 پیج نمبر 690 مسئلہ نمبر 9، امام و مقتدی ہر دو رکعت پر ثنا پڑھے اور بعد تشہد یعنی التحیاتوں کے بعد دعا بھی۔ ہاں اگر مقتدیوں پر گرانی ہو یعنی بوجھ پڑتا ہو تو تشہد یعنی التحیاتوں پوری پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی محمد و آلہ پر اکتفا کرے، یعنی اسی کے بعد سلام پھیر دے، تو یہ ویسے بہتر وہی رہے گا کہ التحیاتوں کے بعد درود ابراہیم جو ہم پڑھتے ہیں یہ پڑھیں، دعا پڑھیں۔ اور اگر دونوں پر گرا گزرتا ہے یعنی مقتدیوں پر یہ بوجھ پڑتا ہے تب جا کر یہ بہتر، یعنی یہ صورت ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آلہ پر اکتفا کرے۔
ہر دو رکعت پر اس سے مراد یہ ہوگا کہ یعنی تیسری رکعت جب شروع کرے، یعنی پہلی رکعت جب شروع کرے تو؟
جی جی، ہر دو رکعت پر ثنا پڑھے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں یہی ہے کہ دو دو رکعت پر سلام پڑھنا چاہیے، تو جب جب نماز شروع کریں گے تو ثنا پڑھنی ہوتی ہے، ثنا، اور امام صاحب اعوذ اور بسم اللہ پڑھ کر قراءت کریں گے، مقتدی صرف ثنا پڑھے گا، اکیلا اگر پڑھے گا تو ثنا اعوذ بسم اللہ بھی پڑھے گا، اور اگر کسی نے دو کے بدلے چار چار رکعت تراویح پڑھی تو تیسری پہلی اور تیسری پر ثنا اعوذ بسم اللہ پڑھے گا، اور پہلی بار جو التحیات میں بیٹھے گا یہ حقیقت میں پہلی بار نہیں ہے بلکہ یہ قاعدہ اخیرہ ہی ہے، تو اس میں التحیات اور درود شریف اور دعا بھی پڑھے، پھر تیسری پر جب کھڑا ہو تو ثنا اعوذ بسم اللہ یہ بھی پڑھے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ شان جی کر کے کوئی سوال آیا ہے، کہتے ہیں کہ کیا ہماری دعا قبول ہوتی ہے؟
بالکل ہوتی ہے، ادعونی استجب لکم، اللہ پاک فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگو میں قبول فرماؤں گا۔ یا وضاحت کر دوں کہ بعض اوقات وسوسہ آ سکتا ہے اس میں کہ میں نے تو فلاں فلاں دعا مانگی قبول تو نہیں ہو رہی، میرا بچہ تو یہ بیماری تو بڑھتی جا رہی ہے، میں دعا مانگے جا رہا ہوں، تو دعا قبول ہونے کے معنی ایک تو یہی ہے کہ جو مانگا وہ مل جائے، ایک معنی یہ ہے کہ اس کی وجہ سے مصیبتیں ٹلتی ہیں. ایک قبولیت کی صورت یہ ہے کہ آخرت کے لیے اس کو ذخیرہ کر لیا جاتا ہے کہ آخرت میں بندہ جب ثواب دیکھے گا ان دعاؤں کا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی تو تمنا کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ کی جاتی. تو یہ دعا کی قبولیت کی مختلف صورتیں ہیں. اس لیے اگر آپ نے کہا کہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے اور اب وہ ٹھیک نہیں ہوا تو آپ یہ دل میں لے کے بیٹھ جائیں گے میری دعا قبول نہیں ہوئی. اور آیت میں تو یہ ہے کہ ادعونی استجب لکم, تم دعا مانگو میں قبول کروں گا, تو اس کی میں نے اس کی وضاحت کر دی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی
علی محمد.
دعا کے حوالے سے آپ نے مدنی پھول عطا فرمائے, تو دعا میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جلد بازی کی جاتی ہے کہ یہ مجھے مل جائے مجھے مل جائے. تو روایتوں میں یہ آتا ہے کہ دعا قبول نہیں, دعا قبول نہ ہونے کی ایک وجہ جلدی ہے کہ جلدی مچانا, اور پھر جلدی کی وجہ سے وہ دعا کرنے سے رہ جاتا ہے. تو ایک تو یہ ہوتا ہے دعا میں, دوسرا دعا کی قبولیت جب اللہ کو منظور ہوگا تب اس کا ظہور ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام نے جو دعا کی تھی, قرآن کریم میں اس دعا کو نقل کیا گیا ہے, تو اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ان کی دعا کی قبولیت کا جو اثر ظاہر ہوا وہ 40 سال کے بعد ہوا تھا. تو دعا مانگنے میں کبھی جلدی نہیں کرنی چاہیے. بابا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان پر جو پریشانی یا مصیبت آئی ہوئی ہوتی ہے وہ دعا تو کرتا ہے یا ٹل جائے, لیکن کیا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ پریشانی اور مصیبت اس کو کئی اور پریشانی اور مصیبتوں سے بچا رہی ہوتی ہے جس کا اس کو ادراک نہیں ہوتا, ایسا بھی ہوتا ہے نا.
وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور ممکن ہے کہ تم جسے ناپسند جانو وہ تمہارے لیے بہتر ہو, اور ممکن ہے کہ جسے تم اچھا جانو وہ تمہارے لیے برا ہو, اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے.
جو مانگ رہے وہ نہ ملے تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے حق میں اللہ بہتر کرتا ہے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر نہ ہو اور ہم خواہ مخواہ ضد کیے جا رہے ہوں, اور مل جائے تو ہم پھنس جائیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالی کی مصلحت کو وہی سمجھتا ہے, اس لیے ضد اڑی جلد بازی نہ کی جائے, وسوسے نہ پالے جائیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی, یا یہ ذہن بنا لیا معاذ اللہ کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے میری دعا قبول نہیں کرتا, یہ بالکل نہیں بولنا چاہیے. یا ہم گناہگار ہیں ہماری دعا کہاں قبول ہوتی ہے, یہ بھی نہیں کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے, جانوروں تک کی سنتا ہے, کافروں تک کی سنتا ہے. تو ہم مطلب یہ ذہن بنا لیں کہ رب ناراض ہے اس لیے دعا ہی نہیں مانگنی. آپ دعا مانگے ہم نیک بندے ہیں میری دعا کہاں قبول ہوگی, یہ اچھا نہیں ہے. نیک بندوں سے دعا کروانا تو صحیح ہے اچھا ہے, لیکن اپنے لیے یہ ذہن بنانا کہ میری دعا تو قبول ہوتی نہیں ہے, میں تو ہوں ہی گناہگار, میرا رب مجھ سے راضی ہے ہی نہیں, معاذ اللہ توبہ, ایسا بالکل ذہن نہیں بنانا چاہیے, مایوس نہیں ہونا چاہیے.
ایک میں حدیث سناتا ہوں کہ وہ حدیث سورہ شورا کی آیت نمبر 27 کے تحت تفسیر صراط الجنان میں نقل کی گئی ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے, بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی مالداری میں ہے, اگر میں انہیں فقیر کر دوں تو اس وجہ سے ان کا ایمان خراب ہو جائے گا. بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی فقیری میں ہے, اگر میں انہیں مالدار بنا دوں تو اس وجہ سے ان کا ایمان خراب ہو جائے گا. بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی صحت مند رہنے میں ہے, اگر میں انہیں بیمار کر دوں تو اس بنا پر ان کا ایمان خراب ہو جائے گا. بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کی ایمان کی بھلائی بیمار رہنے میں ہے. اگر میں انہیں صحت عطا کر دوں تو اس وجہ سے ان کا ایمان خراب ہو جائے گا. میں اپنے علم سے اپنے بندوں کے معاملات کا انتظام فرماتا ہوں, بے شک میں علیم و خبیر ہوں. قرآن کریم کی جو ابھی آیت کریمہ کا یہ حصہ بیان ہوا, اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے.
رمضان کی شان, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا, اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. قلب میں انقلاب آئے گا. ہاں جناب, آپ ہمت کریں, کیجئے اعتکاف. سنتیں کھانا کھانے کی تم جان لو, مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. مان لو بات اب تو میری مان لو, مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف.
امیل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, کل غروب آفتاب سے تاخ رات کا سلسلہ شروع ہوگا, اور شب قدر کے لیے آیا کہ اسے آخری عشرے کی تاخ راتوں میں تلاش کرو. تو کل 21 شب ہے, تو کچھ نہیں معلوم کہ کیا کل ہی شب قدر ہو. تو اس حوالے سے ارشاد فرمائے کہ یہ کتنی اہم ہے, اور اس کے حوالے سے کیا ارشاد ہوا ہے تاکہ ہم اس کے لیے ذہنی طور پر تیاری شروع کریں.
فیضان رمضان کا باب, فیضان لیلۃ القدر, پیج نمبر 187 سے ایک روایت کا حصہ بیان کرتا ہوں. جب شب قدر آتی ہے تو حکم الہی سے حضرت جبریل علیہ السلام ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں, اور ایک روایت کے مطابق ان فرشتوں کی تعداد زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے, اور وہ سبز جھنڈا کعبہ معظمہ پر لہرا دیتے ہیں. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے 100 بازو ہیں, جن میں سے 2 بازو صرف اسی رات کھولتے ہیں, وہ بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں. پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج رات قیام, نماز یا ذکر اللہ میں مشغول ہے اس سے سلام و مصافحہ کرو, نیز ان کی دعاؤں پر آمین بھی کہو. چنانچہ صبح تک یہی سلسلہ رہتا ہے. صبح ہونے پر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو واپسی کا حکم دیتے ہیں. فرشتے عرض کرتے ہیں, اے جبریل, اللہ پاک نے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی حاجتوں یعنی ضرورتوں کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا؟ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں, اللہ پاک نے ان لوگوں پر خصوصی نظر کرم فرمائی اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ سب کو معاف کر دیا. صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا, نمبر 1 عادی شرابی, نمبر 2 والدین کے نافرمان, نمبر 3 قطع رحمی کرنے والے یعنی رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والے, اور نمبر 4 وہ لوگ جو آپس میں عداوت رکھتے ہیں اور آپس میں قطع تعلق کرتے ہیں, آپس میں کینہ دشمنی رکھنے والے اور آپس میں تعلق توڑ دینے والے بھی انہیں اس رات میں روم رہتے ہیں. نہ خصوصی نظر کرم سے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اعتکاف کے حوالے سے چند کالز.
غلام مرتضی عطاری سوڈان سے عرض کر رہا ہوں. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ بعض جگہوں پر معتکف جو ہیں وہ اپنا چہرہ چھپا کر رکھتے ہیں, لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے, دکھاتے نہیں, تو ان کا اعتکاف کی حالت میں چہرہ چھپا کر رکھنا یہ کیسا, اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں.
میں خورم شہزاد تربیلا غازی سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی انسان اعتکاف کی نیت کرے اور کسی بیماری کی وجہ سے اعتکاف نہ کر پائے تو اس کے بارے میں کیا عرض ہے؟
میرا یہ سوال ہے کہ کیا اسلامی بہن اعتکاف کے لیے آدھا کمرہ مخصوص کر سکتی ہے, اور دوسرا یہ کہ غسل خانے میں جا سکتی ہے غسل کرنے کے لیے, وضو وغیرہ کرنے کے لیے؟
منہ پر ڈھاٹا باندھ لیتے ہیں بعض لوگ, کپڑا باندھ لیتے ہیں, تو اس کی حاجت نہیں ہے. اور شاید اگر اس لیے ہے کہ استنجا خانے وغیرہ جانے کے لیے اور یہ مسجد سے خارج ہے اور اس خوف سے کہ کوئی روک لے گا مجھے تو میرا اعتکاف ٹوٹ جائے گا, تو اس لیے وہ باندھا کہ تاکہ پتہ چل جائے کہ میں معتکف ہوں اور مجھ سے اس وقت مجھے روکنا نہیں ہے, تو اس نیت سے صحیح ہے. ورنہ ویسے اگر مسجد میں بھی باندھے رہتا تو ایک مطلب زائد فعل ہے جو فضول اور مطلب غلط ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ پھر دوسرے بھی یہی سمجھیں گے کہ ایسا کرنا ہوتا ہے, یا اس کو لوگ ہو سکتا ہے سنت سمجھ بیٹھے, تو ایسا کچھ نہیں ہے, منہ پر کپڑا باندھنے کی ضرورت نہیں. اچھا دوسرا, نیت کر لی کہ میں آئندہ رمضان میں اعتکاف کروں گا اور اب نیت اس کی بدل گئی, بیمار ہو گیا یا نہ بھی وہ بدل گئی تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے. اور تیسرا, عورت آدھا کمرہ اعتکاف کے لیے مخصوص کر سکتی ہے نہیں, وضو غسل کر سکتی ہے نہیں؟
نماز کے لیے جو جگہ مخصوص کی جاتی ہے اتنی ہی جگہ وہ مخصوص کرے گی, زیادہ جگہ مخصوص نہیں کرے گی. اور جتنی طبعی جو حاجتیں ہیں اس کے لیے اور جو جن امور کی بنیاد پر مرد مسجد سے باہر جا سکتا ہے انہی کاموں کے لیے عورت مسجد بیت سے باہر جا سکتی ہے, یعنی اگر طبعی حاجت ہے تو اس کے لیے مسجد بیت سے وہ باہر نکلے گی, اور نماز پڑھنے کے لیے اس نے وضو کرنے کے لیے باہر جانا ہے تو اس سے وہ باہر جا سکتی ہے, ویسے وہ باہر نہیں جا سکتی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال یہ ہے آپ کے فیس بک پیج پر کہ ہمیں عربی تو آتی نہیں ہے اور پتہ چلا ہے کہ قبر میں سوالات عربی میں ہوں گے تو جواب کیسے دیں گے؟
مرنے کے بعد سب کو عربی آ جائے گی, جنت میں بھی تو عربی بولیں گے, تو ابھی کہاں آتی ہے؟ اللہ سکھا دے گا ہم کو, جب جنت دے گا تو عربی بھی سکھا دے گا. تو دنیا کا معاملہ اور مرنے کے بعد کا معاملہ جدا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
صبح صادق کے بعد نماز قضا کر سکتے ہیں, یعنی یہی سوال ہوگا کہ کیا صبح صادق کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟
صبح صادق کے بعد نماز ادا کر سکتے ہیں, یعنی فجر کا وقت شروع ہو گیا تو اس کے بعد ادا کی جا سکتی ہے, البتہ جب سورج طلوع ہو گیا تو اس کے بعد سے لے کر 20 منٹ تک کا جو وقت ہے اس میں قضا نماز نہیں پڑھی جا سکتی. ہاں اس میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ چونکہ قضا نمازوں کا اظہار اس کی اجازت نہیں ہے کہ گناہ کا اظہار ہے, تو اس لیے ایسی جگہ پر وہ قضا نماز ادا نہ کرے کہ جس کو دیکھنے والے جان لیں کہ یہ قضا نمازیں ادا کر رہا ہے, کیونکہ اس وقت میں نفل پڑھنے کی اجازت تو ہے نہیں. اب وہ سب کے سامنے زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھ رہا ہے تو دیکھنے والے سمجھیں گے کہ یا تو یہ نفل پڑھ رہا ہے تو بھی بدگمانی میں مبتلا ہوں گے کہ غلط کام کر رہا ہے, یا یہ سمجھیں گے کہ قضا نمازیں پڑھ رہا ہے تو بھی گناہ کا اظہار ہوگا, تو اس لیے ایسے مقام پہ پڑھے کہ جس میں لوگ اس کو نہ دیکھیں. تو اس وقت قضا نمازیں پڑھنے کی اجازت ہے, البتہ جب سورت طلوع ہو گیا تو اس کے بعد سے لے کے 20 منٹ تک پڑھنے کی اجازت نہیں ہے.
ہند سے سوال ہے, بچوں کی امی اپنے میکے میں عید کرنے کے لیے جب گئی ہے تو فطرہ اس کا کون دے گا, شوہر دے گا یا والدین دیں گے؟
خود اس پر واجب ہے اگر تو خود ہی دے گی اگر واجب ہے تو, اور اگر اس پر واجب نہیں ہے تو دوسرے پر اس کے لیے واجب نہیں کہ بیوی کا فطرہ شوہر دے یا ماں باپ دے, واجب نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. لوگ گرمی کی وجہ سے وضو میں پانی زیادہ استعمال کرتے ہیں, ان کے متعلق کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے.
بلا ضرورت وضو میں پانی صرف نہ کیا جائے, ٹھنڈک کے لیے کچھ گنجائش تو ہے لیکن کم از کم یہ کہ موقع محل کا بھی لحاظ رکھا جائے. جیسے اپنے گھر میں تو چلو بندہ کر لے, مسجد میں کرے گا تو دوسروں کو ہو سکتا ہے کہ وضو کے لیے آزمائش ہو جائے, پانی ختم ہو جائے, کم پڑ جائے, دیر لگ جائے, لوگ پیچھے دیکھ رہے ہوں تو وہ بولے کہ کیا پانی بہایا جا رہا ہے, اس لیے احتیاط کرنی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پھر وہ ٹھنڈا پانی ٹھنڈک کے لیے بہانا ہی ضروری نہیں ہے نا, برتن میں ٹھنڈا پانی لے لیا اس میں ہاتھ ڈالتے رہے پاؤں ڈالتے رہے, اس طرح پانی کم خرچ ہوگا ٹھنڈک بھی ملتی رہے گی, چاہیں تو تھوڑا برف ڈال دیں اس میں, کپڑا ٹھنڈا کر کے بھی لپیٹ سکتے ہیں جبکہ روزے کی پریشانی کا اظہار کرنے کی نیت نہ ہو. ویسے ٹھنڈک کے لیے کپڑا بھیگا لپیٹا تو صحیح ہے, بھیگا کپڑا یعنی کہ یا چادر اوڑھ لیں آپ, اوپر پانی چھڑک لیں یا گیلی چادر اوڑھ لیں یا کچھ اسپرے رکھ لیں پاس اور اس سے اپنے اوپر چھڑکتے رہے, پنکھا چل رہا ہے اے سی کا مزہ آئے گا, یہ غریبوں کا اے سی ہے, تجربہ بہت سو نے کیا ہوگا, میں نے بھی کیا ہے, ٹھنڈک ہو رہتی ہے. نہیں اس رمضان میں تو نہیں کیا, میں نے کیا ہے یہ تجربہ, پانی یوں ڈال دیتے نا اور پنکھا چل رہا تو ٹھنڈک ہو جاتی, سکون مل جاتا ہے اور پانی جلدی خشک ہو جاتا ہے, پھر دوسرا ڈالو تو پھر تو یہ غریب ہوگا اسی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
نابالغ بچے اعتکاف کر سکتے ہیں؟
سمجھدار ہوں اور مسجد کے آداب پامال نہ کرتے ہوں تو گنجائش تو ہے, لیکن بچوں کو بہت سوچ سمجھ کر ہی مسجد میں لانا ہوتا ہے, اکیلا ہوتا ہے تو بہت سمجھدار ہوتا ہے, جب ایک سے دو ہوتے ہیں نا تو ان کی سمجھ پھسل کر گھٹنے میں آ جاتی ہے, پھر جو کبڈی کھیلنا شروع کرتے ہیں نا مسجد میں تو نہ عبادت کرتے ہیں نہ کر دے دیتے ہیں. تو اس لیے بچوں کو جہاں زیادہ موتقبین ہوتی ہیں خاص کر وہاں تو معافی رکھنا چاہیے. بعض بچے بہت سیریس ہوتے ہیں, بھلے 100 بچے ہوں لیکن وہ اکیلا اپنے کام سے کام رکھے گا, لیکن ایسوں کی تعداد بہت تھوڑی ہوتی ہے, ورنہ اپنی جنس دیکھ کر سب پھیل جاتے ہیں عام طور پہ.
سر میرا یہ سوال ہے, الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
اے اللہ کے رسول آپ پر درود و سلام ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں غلام مصطفی قادری سمری ہندوستان کے شعبہ راجستھان الور ضلعے سے آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ کل مغرب کی نماز کے بعد میں کھانا کھا رہا تھا, میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ اللہ تعالی مجھے امیر اہل سنت کا دیدار کرا دے. رات کو میں مدنی مذاکرہ دیکھتا رہا, رات میں نہیں سویا. آج صبح میں فجر کی نماز کے بعد جب میں سویا تو رب کا کرم ہوا کہ مجھے امیر اہل سنت کا رب تبارک و تعالیٰ نے دیدار نصیب فرمایا، اور ساتھ کے ساتھ میرے کچھ ساتھی بھی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں خواب میں تشریف لائے، اور بالخصوص میرے والد جن کے سر پر سبز امامہ شریف بھی سجا ہوا تھا، حالانکہ وہ امامہ شریف نہیں باندھتے ہیں، لیکن رات خواب میں سبز امامے کے ساتھ میرے والد بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ایک اور بزرگ تھے، ان کے سر پر امامہ شریف نہیں تھا، آپ نے ان سے کہا کہ تم بھی اپنے سر پر امامہ شریف سجا لو، تو انہوں نے انشاءاللہ کہا۔ ایک میرے ساتھی نے آپ کی بارگاہ میں کچھ پڑھنے کے لیے پوچھا، تو آپ نے اس سے کہا سورہ ملک کی تلاوت کیا کرو۔ امیر اہل سنت سے گزارش ہے کہ اس خواب سے مجھ گنہگار کے لیے کیا اشارہ مل رہا ہے، جواب ارشاد فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشارہ اور تعبیر میں فرق ہے یا نہیں؟ ارے اشارہ اور تعبیر ایک ہی چیز ہے، تو اس لیے تعبیر تو میں نہیں بیان کر سکتا، آپ اس کی تعبیر مدنی چینل سے معلوم کریں کس کا شعبہ جو ہے خوابوں کی تعبیر۔ البتہ بس مدنی مشورہ یہ ہے کہ آپ مدنی کاموں میں آپ اپنے آپ کو ڈال دیں، خوب مدنی کام کریں، اور جو جو خواب میں تھے نا وہ سب مدنی کام کریں، دھوم دھام کر دیں، اور مدنی قافلوں میں سفر بھی کریں، مدنی انعامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے رسالہ پر کر کے اپنے ذمہ دار کو جمع بھی کروائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ہم جب صبح دکان کھولتے ہیں، یہ ہماری دکان آیتو کی ہے، تو ہم دکان کھولتے ہیں اس پہ جھاڑن مارتے ہیں، تو یہ درست ہے؟
وہ جھاڑن جو زمین پر جھاڑو نکالتے ہیں یہ مراد نہیں ہے، جھاڑن آتی ہے یا کپڑا بھی باندھتے ہیں اس میں، ڈنڈی میں رنگ برنگی جھاڑنیں بھی آتی ہیں، تو اس سے جھاڑنے میں اگر ادب کے ساتھ جھاڑیں تو حرج نہیں ہے۔ ہاں، صاف ستھرا کپڑا ہونا چاہیے، میلا کچیلا نہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
ناک میں روزے کی حالت میں دوائی ڈالنی ہے یا نہیں ڈالنی، اس کا جواب برائے مہربانی کر کے دینا۔
ناک میں دوا کے ڈراپس قطرے نہیں ڈال سکتے، بلکہ مرہم بھی نہ لگایا جائے، کیونکہ وہ مرہم بھی لگائیں گے نا، کریم وغیرہ اوئنٹمنٹ، تو یہ بھی بعض اوقات چڑھ جاتا ہے ناک میں، یہ افطار کے بعد لگائیں۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوال یہ آیا ہے کہ ایک جیسے چیزیں چپکانے کی جو غم آتی ہے، بس الگ الگ ناموں کی آتی ہیں، چیز بھی چپک جائے تو یہ اس کی تے ہوتی ہے، اگر یہ کہیں انگلی وغیرہ پر لگی ہوئی ہے اور نماز بھی پڑھ لی اور نماز کا وقت بھی چلا گیا تو اب کیا کریں؟ یعنی سوال سے میں یہ سمجھاؤں کہ اسے یہ شاید شبہ ہے کہ یہ لگی ہوئی ہوگی اور وضو بھی ہوا، تو وضو ہوا یا نہیں ہوا ان چیزوں کے ہوتے ہوئے تب کیا کرنا چاہیے؟
ابو ذن غالب ہے کہ لگا ہوا تھا یا یقین،
اگر تو اس میں نگہداشت اس کی مشکل ہے، یعنی ایسی معمولی لگی ہوئی کہ اس کو پتہ ہی نہ چل سکا، معمولی سا لگا رہ جاتا ہے، تو وضو ہو جائے گا، یعنی ہو یہ جائے گا کہ نماز اس کی ہو گئی، اب جب نظر آیا تو اس کو ہٹا کے اس جگہ کو دھو لے۔ وہ
معمولی کی مثال دی ہے، مکھی مچھر کی بیٹ بہت باریک، پھر یہ کہ یہ معمولی کا فیصلہ یہ خود کر لیں گے، جب نفس ہے تو تہ لگی ہوگی نا، ہے تو معمولی، اگرچہ جس کا چشمہ اترا ہوا چشمہ ہو لیکن اتار کے بھی دیکھے گا تو نظر آئے گی اس کو، جسے آنکھوں میں وہ لگی رہ جاتی ہے، تو اب چونکہ آنکھیں نظر نہیں آتی، چیپڑ بازو کا کہیں یہ چپک کر رہ گئی، تو اب بھی پتا چل گیا، بعد میں تو اس کو چھڑا کر پانی بہانا ہوگا۔ تو اسی طرح مکھی مچھر کی بیٹ یہ بہت واقعی معمولی ہوتی ہے کہ یہ نظر نہیں آتی، تو نگہداشت میں حرج ہو جنہیں جس کی دیکھ بھال میں خیال رکھنے میں یعنی مشکل ہو خیال رکھنا اور وہ رہ جاتا ہے وضو میں پانی بعد میں پتا چلتا رہے یہ تو یہ چپکا رہ گیا. سوال.
میرا نام امتیاز میمن ہے, میں ہند سے احمد آباد گجرات سے بات کر رہا ہوں. میرا ایک سوال یہ ہے کہ میں نے کسی سے ادھار پیسہ لیا اور اس پہ جس نے پیسہ مجھے دیا اس کی زکات لگے گی یا پھر میں نے پیسہ لیا تو میرے زکات نکالنی پڑے گی, اس کا جواب آپ بتائیے.
زکات تو اسی پر آئے گی جس نے آپ کو قرضہ دیا ہے. آپ تو قرض دار ہو گئے نا, تو مقروض ہو گئے, آپ مقروض ہو گئے. اب یہ ہے کوئی گجراتی بھائی, مہمن بھائی یا گجراتی بھائی, یہ ہارڈ زبان تو بالکل نہیں سمجھیں گے, شاید اردو بھی جس طرح بول دیتی ہے. آپ اگر مقروض قرض دار, یہ قرض دار ہو گئی, اس پر قرض آ گیا, تو آپ کے آپ نے جو قرضہ لیا نا اس پر آپ کی زکات نہیں لگے گی, اس کی لگے گی جس نے قرض دیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جیسے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ہمارا یہ کام ہے لیدر کٹنگ کا, اس کی شوائیں جو ہوتی ہیں یہ ہمارے حلق وغیرہ میں جیسے کہ فیل ہو رہا ہوتا ہے, تو ہم آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے کہ یہ ہمارے لیے روزے پہ کوئی نقصان یا کوئی ایسا تو نہیں ہے جس سے ہمارا روزہ مکروہ ہو یا کچھ ایسا, تو اس کے لیے ہم آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں.
لیدر کٹنگ, لیزر,
کوئی چیز جا تو نہیں رہی حلق کے اندر ان کے, تو جب حلق میں کوئی چیز جا نہیں رہی تو پھر روزہ فیل ہو رہا ہے ان کو, صرف
فیل اسی لیے ہو رہا ہے کہ کچھ تو جا رہا ہے. بہرحال وہ روزہ تو نہیں توڑے گی, جیسے کہ آٹے کا غبار بھی اگر اڑ رہا ہے اور خود بخود چلا گیا سانس میں تو روزہ نہیں ٹوٹتا, تو یہ روزہ ٹوٹنے کی صورت نہیں ہے, کراہت کی صورت بھی نہیں ہے, مکروہ بھی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں عرب شریف سے اشرف بات کر رہا ہوں, میرا سوال یہ تھا کہ ساس کو زکات دے سکتے ہیں؟
دے سکتے ہیں اگر حقدار ہے.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر امام حافظ قرآن ہے اور وہ 15 سپارے پورے سال میں قرات والی نمازوں میں سناتا ہے اور 15 سپارے نماز تراویح کے اندر رمضان المبارک میں سناتا ہے, تو یہ کیسا ہے ایسے کرنا, تاکہ نماز تراویح میں لوگ وقت کم سے کم مانگتے ہیں اور تعداد نمازیوں کی زیادہ ہو جاتی ہے نماز تراویح کے اندر, جواب ارشاد فرمائے. نماز شریف
یہ یعنی طریقہ وہ رواج کے مطابق بھی نہیں ہے, اور جو تراویح میں قرآن پاک کو ختم کرنا سنت موقعہ ہے اس سے وہ سنت بھی ادا نہیں ہوگی. نمازوں کی تلاوت الگ ہے, تراویح کی جو تلاوت ہے وہ الگ ہے, تراویح میں قرآن پاک ختم کرنا اس کی سنت الگ ہے, تو یہ طریقہ کار کی وجہ سے وہ تراویح کی سنت مبارکہ یہ ادا نہیں ہوگی.
یہ فیس بک پیج پر سوال ہے کہ گھر میں پریشانی اور مسائل ہیں اور انہیں جادو جنات وغیرہ کا اندیشہ ہے, اللہ کریم آپ کے حالات اور معاملات پر رحمت کی نظر فرمائے, گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے, آپ کی آپس میں محبت پیار و اتفاق عطا فرمائے, اور اگر اس طرح کے کوئی اثرات ہیں تو اللہ کریم اپنی رحمت سے اسے دور فرمائے. ہوتا یہ ہے میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیوں کے ہر وقت جادو یا جنات کی صورت ہوتی نہیں ہے, ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جادو و جنات ہی کا معاملہ ہے, ہر وقت جادو جنات, جادو حق ہے, جادو بھی ہوتا ہے اور جنات تنگ بھی کرتے ہیں, لیکن ہر وقت ایسا نہیں ہوتا, کوئی چیز کھو گئی ہوتی ہے, کوئی چیز مل نہیں رہی ہوتی ہے, تو ہم کہتے ہیں یار یہ جنات جنات جنات, حالانکہ خود ہی بھول گئے ہیں اب جنات نے کیا کرنا تھا, تو بعض اوقات بندہ چیزیں رکھ کر بھول جاتا ہے یار کچھ ہو گیا ہے, کوئی ملتا نہیں ہے, کچھ ہو گیا ہے. دو چار مہینے کے بعد ملتی تو کہتے ہیں لگتا ہے جن رکھ کر چلا گیا. اب جن کا کام یہی رہ گیا کہ ایک چیز نکالے اور رکھ کر چلا جائے. تو اس طرح ہر چیز کو جنات کا یا جادو کا اثر یا اس کی شرارتیں نہیں سمجھنا چاہیے. بسا اوقات یہ ہماری اپنی بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں. اب ہم لڑائی جھگڑے کرتے رہے, مار پیٹ کرتے رہے, ایک دوسرے سے الجھتے رہیں, برداشت ہم میں نہ ہو, صبر ہم میں نہ ہو, اور خواہشات پوری کرنے کی دھن ہم پر سوار ہو, یہ ساری چیزیں ہمارے گھر کے اندر ہوں, تو ہمارے اپنے ہاتھوں سے ہم نے کتنے سکون ہمارے برباد کیے ہوئے ہوتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جناب سب درست ہو رہا ہے, اے مطلب کہ یہ جنات یا جن وغیرہ کر رہے ہیں. تو یہ جنات و جن کا ہر وقت معاملہ نہیں ہو رہا ہوتا. ہمارے اپنے افعال اور ہمارے اپنے اعمال بھی ہمارے گھروں میں مسائل پیدا کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ تسلی کے ساتھ گھر میں رہیں, ٹھنڈے ہو کر گھر میں رہیں, اب مثال کے طور پر ابھی دوڑا ہوا بھاگا ہوا آدمی گھر پر آیا ہے افطار کے وقت میں, اور یہ ہرا اڑی کر رہا تھا, بولے اس کو جن آ گیا. جن کا جن موٹر سائیکل پر اس کے پاس تھوڑی بیٹھ کر آیا ہوگا. تو ایسا نہیں ہوتا, ہر چیز کو ایک اس میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کا میں آپ کو نقصان بتاتا ہوں کس طرح اگر ہم اپنے ہونے والے معاملات کو جادو اور جنات ہی پر لے کے جائیں گے, تو ہمارے گھروں میں ہونے والے جو ہماری مسٹیکس ہیں, ہماری غلطیاں ہیں, ہمارے جو قصور ہیں, ہماری جو ویکنیس ہے, وہ تو بھول جائیں گے ہم, اس کو تو نظر ہی نہیں رہے گی. ہر چیز کو ہم جنات پر ڈال دیں گے, ہر چیز کو جنات پر ڈال دیں گے. اپنے پر بھی ڈالیں کہ مجھ میں لڑنے کی عادت ہے, مجھ میں برداشت نہیں ہے, میں غصے میں بہت جلدی آ جاتا ہوں. تو یہ چیزوں کو لے لیں. تو اس کو پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک حدیث قدسی بھی آپ کو سنائی کہ بیماری کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے, غربت کے حوالے سے, مالداری کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کیا بہتر خیال, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جو بہتر فرماتا ہے وہ کرتا ہے. تو ان چیزوں کو براہ کرم آپ دیکھا کریں, اور اپنے گھروں کو ایسے ہی کھائی نہ کھائی بیکار کے طور پر جنات وغیرہ اور جادو وغیرہ کا کہہ کر ایک دوسرے کا سکون برباد نہ کریں. پھر اس میں یہ کہ جناب جادو ہو گیا, جنات آ گئے, پڑوسی نے کرا دیا تو رشتے دار نے کرا دیا, دوست نے کرا دیا ہے, تو جناب وہ آتا جاتا تھا اس کے گھر سے, افطار میں کھیر آئی تھی, جب سے کھیر کھائی ہے تب سے پیٹ خراب ہو گیا. کھیر کھانے سے پیٹ نہیں خراب ہوا ہوگا یار, کھیر کے ساتھ ساتھ 10 چیزیں اور بھی کھائی تھی آپ نے, گھی, تیل, مرچی سب مارا ماری کری تھی آپ نے, آٹا, نمک, جو مرضی آتا ہے ڈال رہے ہوتے ہیں. پھر بولے کہ اس نے کچھ کرا دیا تھا, اس نے کیا کرایا تھا, آپ نے خود ہی کرا ہے. بعض اوقات ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت, شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے, دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت, سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. ہم خود ہی خرابیاں پیدا کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر اس طرح الٹے سیدھے شیطانی وسوسوں میں آتے ہیں, پھر اس میں تومتوں میں آتے ہیں, چگلیوں میں آتے ہیں, تو بوتان تراشیاں ہو رہی ہوتی ہیں, بھی غیبتیں الگ ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ ہرگز ہرگز اس طرح نہ جائے. میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں, جادو کی حقیقت موجود ہے, جنات کا شرارت کرنا اس کی حقیقت موجود ہے, نظر بد اس کی حقیقت موجود ہے, اس کے روحانی علاج کا بھی معاملہ موجود ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کہتے ہیں خود روحانی علاج کیے جاتے ہیں, ہمارا اتنا بڑا شعبہ ہے. لیکن اب ہر کوئی یہ کہے کہ جناب کے مطلب کہ مجھے جادو ہو گیا اور مجھے جنات نے تنگ کیا. اب جیسے مثال کے طور پر آپ فیضان مدینہ میں ہزاروں معتکف دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ فیضان مدینہ الحمدللہ ہمارے معتکفین اسلامی بھائیوں سے بھرا ہوا ہے. اب ان معتکف اسلامی بھائیوں کو اگر کوئی پوچھ لے کہ بھائی جان یہ بتائیں کہ آپ میں سے کس کو پتا ہے کہ جادو کیسے کیا جاتا ہے, جادو کیسے کیا جاتا ہے, یا کسی نے آج تک کوئی جادو کروایا ہے, ان میں سے کسی کو شاید ہی کسی کو بتاؤ کہ جادو ہوتا کیسے. خود میں آپ کو پوچھتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین میں, جادو کیسے ہوتا ہے, جادو جادو ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, پر کیسے ہوتا ہے. صبح ہم سسلا کہتا ہے کالا جادو کر رہا تھا, میں کہا بھائی جادو کالا پیلا نیلا ہوتا ہی نہیں ہے, کالو جادو تو جادو ہوتا ہے. جادو کو اچھا ہوتا ہی نہیں ہے کہ جس کا کالا اور سفید کر کے ہم تمیز کریں, جادو تو جادو ہوتا ہے جو کہ غلط ہے. تو نہیں ایسا, نظر بد ہو جاتی ہے بعض اوقات, یا اپنی ہی مطلب کہ ہاتھوں سے کوئی مسائل پیدا ہو رہے ہوتے, بیماریاں پریشانیاں, اس کے لیے دعائیں کریں, روحانی علاج کرائیں, میڈیکل کا کوئی علاج کرائیں. آپس میں غور کریں کہ میرے بولنے سے، میرے چڑچڑے پن سے، میری بار بار ٹوک ٹوک کرنے کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، میں حکمت عملی اختیار نہیں کرتا جس کی وجہ سے میرے گھر میں اور میرے فیملی کے اندر مسائل اور جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں ہوں، نرمی پیار و محبت سے رہیں، ایک دوسرے ایک دفعہ معافی تلافی کر لیں، ایک دفعہ خلاصی کر لیں، ایک دفعہ ایک دوسرے کے ساتھ آپ دل وغیرہ صاف کر لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کیا پتا آپ کا یہ عمل آپ کے گھر کی پریشانیاں دور کر دے، آپ کی تکلیفیں دور کر دے، آپ کی رکاوٹیں دور کر دے۔ اتفاق میں برکت ہے، گھر میں اتفاق پیدا کریں، کاروبار میں اتفاق پیدا کریں، انشاءاللہ برکتیں بھی اللہ نے چاہ تو نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ دعائے افطار کا سلسلہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔